الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں, سب سے پہلے ہم سب کو رمضان شریف کا مہینہ نصیب ہونے پر اور روزے رکھنے کی توفیق پر, تراویح ادا کرنے کی توفیق پر, اور بہت سے احباب کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا مسنون اور نفلی اعتکاف کی بھی توفیق عطا فرمائی اس پر, اور پورے مہینے قرآن شریف کی تلاوت کرنے, تسبیحات پڑھنے, ذکر کرنے, گڑ گڑا کر دعائیں کرنے اور اللہ جل شانہ کی طرف رجوع ہونے, افطاری کرنے اور کرانے, اور سحری کھانے پر شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں یہ قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ جس نعمت پر تم شکر ادا کرو گے ہم اس میں اضافہ کریں گے. تو ہم کو جو یہ نعمت ملی ہے, یہ بہت بڑی نعمت ملی ہے جس کے ہم لائق نہیں تھے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق دی ہے, مہینہ بھی عطا فرمایا توفیق بھی دی. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے, تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. تو شکر تو چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر بھی ادا کرنا چاہیے, اور ہر نعمت پر ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. شکر سے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے, شکر سے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے, شکر سے جس نعمت پر شکر ادا کیا جائے اس میں اضافہ ہوتا ہے. دنیا کی نعمت ہوگی تو اس میں بھی اضافہ ہوگا, آخرت کی نعمت ہوگی تو اس پر بھی اضافہ ہوگا اور مزید توفیق ہوگی. تو شکر اتنی بڑی نعمت ہے, اور شکر کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں, دل کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں, اور دل کے اندر اطمینان, سکون بھرتا چلا جاتا ہے. اس لیے رمضان شریف کی توفیق پر بھی شکر ادا کرنا ہے, اور ویسے بھی ہر چھوٹی بڑی نعمت پر ہمیں شکر ادا کرنے کا معمول بنا لینا چاہیے. اور چلتے چلتے, بیٹھے بیٹھے, لیٹے لیٹے, آتے جاتے, جب کوئی نعمت یاد آ جائے, فوراً دل میں الحمدللہ 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 کہنا شروع کر دیں. یا اردو میں کہنا چاہیں تو یوں کہہ دیں, یا اللہ آپ کا شکر ہے, یا اللہ آپ کا شکر ہے, یا اللہ آپ کا شکر ہے, میں اس لائق نہیں, میں اس قابل نہیں, جو کچھ یہ توفیق ہوئی ہے اور جو نعمت ملی ہے محض آپ کے فضل سے ملی ہے, آپ کی عطا سے ملی, آپ کی توفیق سے ملی, اس کی عادت ڈالیں. ہمارے سیدی و مرشدی حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عارف قدس اللہ سرہ فرماتے تھے کہ جب کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا لگے تو بھی الحمدللہ کہو, کہیں سے خوشبودار جھونکا آ جائے تو الحمدللہ کہو, گھر میں جاؤ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھو الحمدللہ کہو, گھر والوں کو صحت مند دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو. تو یہ بزرگوں کی صحبت سے یہ بات ملتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی انسان کو شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. یہ اللہ کے جو نیک اور مقبول بندے ہوتے ہیں ان میں اور ہم میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ہم کوئی بہت بڑی نعمت ملی تو الحمدللہ کہہ لیا, اور چھوٹی چھوٹی نعمتیں اگر بے شمار ہم کو حاصل ہیں تو ان پہ کوئی شکر ادا نہیں ہے. یہ فرق ہوتا ہے, وہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی, یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کی نعمت پر بھی وہ دل و جان سے شکر ادا کرتے ہیں. اس لیے کہ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے, اور حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں, یا اللہ اکبر کہتے ہیں, یا لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, یا سبحان اللہ کہتے ہیں, یا استغفر اللہ کہتے ہیں, یا درود شریف کہتے ہیں اور پڑھتے ہیں, تو ہم نہیں پڑھتے, پہلے اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرا نام لے اور میرے نبی پر درود بھیجے. پہلے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں پھر ہم چاہتے ہیں. میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے, میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے. قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں, اٹھائے جاتے ہیں. تو جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یا جو کچھ ہم نے رمضان شریف میں کیا ہے, ہم نے نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے کرایا ہے, تو یہ انہی کا فضل ہے. اچھا کرایا انہوں نے اور نام ہمارے لگا دیتے, بھائی تم نے روزے رکھے, لو بھائی یہ ثواب ہے اس کا, تم نے اتلائی پڑی, لو بھائی اس کا یہ ثواب ہے, بھائی تم نے تلاوت کی, لو بھائی اس کا یہ ثواب ہے. کرایا انہوں نے مگر وہ ایسے مہربان ہے کہ اپنا احسان بھی نہیں جتاتے. اللہ تعالیٰ کبھی اپنا احسان نہیں جتاتے, ہماری طرف ہی نسبت کرتے ہیں اس عمل کی جو انہوں نے کرایا ہے. کرا کر کے پھر کہتے ہیں تم نے کیا ہے, لو بھائی تم اس کے بدلے یہ ثواب, اس کے بدلے یہ ثواب, اس کے بدلے یہ ثواب, اس کے بدلے یہ ثواب. تو شکر کرنا ضروری ہوا یا نہیں؟ لہذا آج یہ سبق ہم لے کر کے جائیں اور زندگی بھر کے لیے یہ سبق لے کر کے جائیں کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں, دین کی بھی دے رکھی ہیں, دنیا کی بھی دے رکھی ہیں, ظاہر کی بھی دے رکھی ہیں, باطن کی بھی دے رکھی ہیں, اور بے شمار دے رکھی ہیں. یوں کہنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, یا یوں کہنا چاہیے کہ بارش کے قطروں کی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر برس رہی ہیں, نعمتوں کی بارش ہم پر ہو رہی ہے. ہر آدمی اس وقت کیسی تکلیف کی حالت میں ہو, نعمت ہی نعمتیں اس کو میسر ہیں. ہمیں اور آپ کو تو اس کا احساس ہوتا نہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس بھی عطا فرما دے. بزرگوں سے یہ بات حاصل ہوتی ہے. دارالعلوم دیوبند میں صدر مدرس تھے حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کو میاں صاحب کہا جاتا ہے, اور وہ وہاں پر مادرزاد ولی کہلاتے تھے. اور مادرزاد ولی وہ ہوتا ہے کہ بچپن ہی سے نیک ہو اور گناہوں سے بچنے والا ہو, برائیوں سے دور رہنے والا ہو. تو یہ بچپن میں بھی نیک تھے, نوجوانی میں بھی نیک تھے, جوانی میں بھی نیک تھے, بڑھاپے میں بھی نیک تھے, ایسے کو مادرزاد ولی کہتے ہیں. یہ صاحب کشف و کرامات بھی تھے. تو ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو ہمارے حضرت بانی دارالعلوم کراچی مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے. جب گئے تو دیکھا کہ بھائی میاں صاحب کو تو بہت زبردست بخار ہو رہا ہے, اور بالکل بخار کی گرمی کی وجہ سے انگارہ بنے ہوئے ہیں. جیسے 104 بخار میں آدمی کا عام طور پر حال ہوتا ہے, اللہ بچائے اللہ بچائے, تو بالکل انگارہ ہو رہے ہیں, تو حضرت کہتے ہیں میں حاضر ہوا. میں نے کہا حضرت کیسی طبیعت ہے؟ اب جواب سنو حضرت کا. اللہ کا شکر ہے میرے ہاتھ صحیح ہیں, اللہ کا شکر ہے میرے پیر صحیح ہیں, اللہ کا شکر ہے میرا دماغ کام کر رہا ہے, اللہ کا شکر ہے میرے پیٹ صحیح ہے, اللہ کا شکر ہے دل صحیح ہے, اللہ کا شکر ہے جگر صحیح ہے, اللہ کا شکر ہے سب کچھ صحیح ہے, تھوڑا سا بخار ہے. اللہ تھوڑا سا بخار ہے بس, وہ بھی اس لیے کہ بخار بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. وہ نعمت اس لیے کہ اس سے مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو ہے تو تکلیف مگر یہ نعمت بصورت تکلیف ہے. اس کا آخر میں ذکر کیا, اس سے پہلے 10 نعمتیں گنوا دی. تو یہ بزرگوں سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے نعمتیں بیان کر دی اور پہلے ان کا اقرار کر لیا, ان کا اعتراف کر لیا, آخر میں بندے نے چونکہ حال پوچھا تھا اس لیے مختصراً اپنا حال بھی بیان کر دیا. تو یہ سبق لے کر کے جائیں بھائی ہم یہاں سے کہ بھائی آج کے بعد سے ان شاء اللہ تعالی دنیا کی نعمتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں گے اور دنیا کی نعمتوں پر بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں گے. یہ سبق لے کے جائیں بھائی ان شاء اللہ. دوسری بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اب ہم رمضان شریف تو گزر گئی الحمدللہ, اور جو کچھ اس میں ہمیں توفیق ہوئی محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا. اب اس نعمت کو باقی کس طرح رکھیں؟ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ملی ہمیں, بڑی زبردست نعمت ہم کو نصیب ہوئی ہے. اگرچہ یہاں ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کیونکہ ہم عالم جزا کے اندر ہیں, عالم آخرت میں نہیں ہیں. رمضان شریف کے بدلے جو کچھ ملتا ہے وہ اگر نظروں کے سامنے آ جائے تو ہمیشہ کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنے بیٹھ جائیں. 10 دن کے لیے نہیں, ایک ماہ کے لیے نہیں, ساری زندگی کے لیے مسجد میں ہی چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں بس کہ بھائی اب کہیں جانے ہی نہیں ہے, ہمیں تو بس رات دن اللہ ہی اللہ کرنی ہے. تو آخرت کی نعمتیں یہاں سامنے نہیں ہیں, اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب. ایمان بالغیب اسی کا نام ہے کہ دیکھا نہیں ہے ہم نے, سنا ہے بس اس پر یقین کر لیا ہم نے. ہم اپنی آنکھ سے دیکھ کر اتنا یقین نہ کرتے جتنا بن دیکھے حضور کے فرمانے پر ہم نے یقین کر لیا ہے. تو آخرت کی نعمتیں سامنے نہیں ہیں, اس لیے ہمیں بہت زیادہ کوئی خوشی یا بہت زیادہ کوئی اس کی قدر معلوم نہیں ہوتی. لیکن یقین رکھیں کہ وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ بالکل اس کے بارے میں جو حضور نے فرمایا ہے وہ بالکل بجا ہے کہ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. کہ یہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں ایسی زبردست ہیں, ایسی زبردست ہیں اور اس قدر زیادہ ہیں, اس قدر زیادہ ہیں کہ آج تک پوری طرح ان کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا. تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے رمضان شریف کے اندر فضائل رمضان کے سلسلے میں بیان ہو گیا, وہ بھی آٹے میں نمک کے برابر ہے. ورنہ رمضان شریف کی جو فضیلتیں ہیں وہ تو بیان سے ہی باہر ہیں بالکل. لہذا اب یہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں اور یقیناً ملی ہیں الحمدللہ, اس لیے یقیناً ملی ہیں کہ ہم نے نہیں کی, اللہ پاک نے کرائی ہیں. ہم کون ہوتے ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے, ہماری کیا ہستی ہے, ہماری کیا اوقات ہے. محض اللہ تعالیٰ کرم ہو گیا کہ اس نے ہم سے روزے بھی رکھوا لیے, تراویح پڑھوا دی, تلاوت بھی کروا دی, صدقہ بھی کرا دیا, زکات بھی نکلوا دی, دعائیں بھی کرا دی, سارے نیک کام جو ہو سکتے تھے کر لیے. یہ ہم نے تھوڑی کیا, اللہ تعالیٰ نے کرایا تو ہم نے کر لیے. تو یقیناً انہوں نے عطا بھی کیا ہے, ان کا وعدہ ہے کیونکہ ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں کرتے. تو اب اس کی حفاظت ضروری ہے. اب اس حفاظت کے لیے پہلا کام تو میں نے بتا دیا کہ شکر کرنے کی عادت ڈالیں, کیونکہ شکر جو ہے وہ جس نعمت پر کیا جائے گا وہ محفوظ ہو جائے گی, نہ صرف محفوظ ہوگی بلکہ اس میں اضافہ ہوگا. لہذا شکر کرنے کی عادت ڈالیں. دوسرا عمل یہ ہے کہ ارکان اسلام 5 ہیں, کلمہ توحید, نماز, روزہ, حج, زکات. حج تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے,
زکات بھی صاحب نصاب پر سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے، روزے بھی رمضان شریف میں ایک ہی مرتبہ ایک مہینے کے فرض ہوتے ہیں. نماز ایسا فریضہ ہے جو روزانہ دن میں پانچ مرتبہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہوتا ہے، اور اسی میں سب سے زیادہ کوتاہی عام طور پر پائی جاتی ہے. یعنی باقاعدہ پابندی سے پانچوں نمازیں اگر مرد ہے تو باجماعت پڑھنے والے، اور اگر خواتین ہیں تو اپنے گھروں میں وقت مستحب میں ادا کرنے والے بہت کم ہیں. آپ کو جو اتنے سارے آدمی نظر آ رہے ہیں اتنے سارے نہیں ہیں. اگر پوری امت مسلمہ کے حساب سے دیکھیں تو یہ ایک لاکھ میں ایک بھی نہیں ہے، ایک لاکھ میں یہ ایک بھی نہیں ہے. اتنا فرق ہے نماز نہ پڑھنے والوں میں اور پڑھنے والوں میں. تو نماز پڑھنے والے تو کسی شمار میں ہیں ہی نہیں، بس نہ پڑھنے والے بے شمار ہیں. تو بھئی اب سب سے پہلے ہمیں رمضان شریف کی ان تمام روحانی اور معنوی نعمتوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ جیسے رمضان میں جو نمازی حضرات ہیں عام طور پر پابندی سے نماز با جماعت پڑھنے کا اہتمام کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں. اس لیے دیکھتے ہیں آپ کے ہر سال رمضان میں مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی ہیں اور بڑی بڑی مسجدیں بھی چھوٹی پڑ جاتی ہیں. بس اب رمضان کے بعد بھی یہ عمل پلے باندھ لیں، بس چاہے ڈیوٹی پر ہوں، نمازان ہوتے ہی نماز با جماعت کا اہتمام کریں، چاہے اسکول کالج یونیورسٹی میں ہوں، اذان ہوتے ہی سب چھڑ کر نماز با جماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں، چاہے دکان پر ہوں، اور دکان پر یا تو دکاندار ہوگا یا ملازم یا خریدار، تینوں کے لیے حکم یہی ہے کہ اذان ہوتے ہی تینوں سب کام چھاڑ کر با جماعت نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں. بازار میں ہیں تب بھی، تفریحات میں ہیں تب بھی، تقریبات میں ہیں تب بھی، تفریحات میں ہیں تب بھی، جہاں بھی ہیں بس نماز با جماعت کا اہتمام شروع کر دیں، بلکہ رمضان سے بھی زیادہ پابندی کریں تاکہ اگلے رمضان میں اور زیادہ ہمیں پابندی سے نمازیں ادا کرنے کی توفیق ہو. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ حداد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا کرتے تھے. حداد کے معنی لوہار کے آتے ہیں، وہ بزرگ تھے، لوہار ہی تھے، لوہاریا کام کرتے تھے، یعنی دن بھر بھٹی کے اندر لوہا گرم کر کے اور آئرن پہ لے رکھ کر کے ہتھوڑے سے اسے کوٹ پیٹ کر مختلف چھری چاقو کینچی اور دراتی اور کانٹے وغیرہ بنا کر کے وہ بیچا کرتے تھے اور بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے. تو حضرت فرماتے ہیں ان کا یہ حال تھا کہ انہوں نے بھٹی میں سے سریا نکالا جو انگارے کی طرح لال ہے، اور انہوں نے ہتھوڑا یوں اٹھایا اس کو پیٹنے کے لیے، کوٹنے کے لیے. اب یہاں اٹھایا تھا کہ اذان کی آواز کان میں آ گئی تو اسے پیچھے چھوڑ دیا کرتے تھے، ایک مار بھی نہیں لیتے تھے اس کی، حالانکہ وہ ادھر بھی تو پھینک ہی رہے ہیں نا، وہ چھوڑ رہے ہیں تو پیچھے گرا رہے ہیں، تو یہاں بھی تو مار سکتے ہیں، گرنے سے مارنے میں زیادہ وقت کم لگے گا. لیکن جب حی علی الصلاح کی آواز سن لی، حی علی الفلاح کی اذان سن لی، تو اب ایک بار ہتھوڑے کی مار بھی لینا گوارا نہیں فرماتے تھے. اس قدر نماز با جماعت کے بعد ہتھوڑا پیچھے چھوڑ دیتے اور فوراً کھڑے ہو جاتے کہ بس اب فلاں دکان میں نہیں ہے، اب نماز کے اندر ہے، اب کامیابی نماز کے اندر ہے، دکان میں نہیں ہے، ملازمت میں نہیں ہے. لہذا اس بات کو یاد رکھیں، سارے قرآن و حدیث کا نچوڑ بھی یہی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاہی فرمان بھی یہی ہے. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آدھی دنیا سے زیادہ پر خلیفہ تھے، تو معمولی بات نہیں، تو انہوں نے اپنے سارے گورنروں کے نام یہ حکم جاری کیا تھا اور یہ فرمان جاری کیا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو بھائی، تمہارے جتنے بھی فرائض منصبی ہیں بحیثیت گورنر ہونے کے، سب اہم ہیں، لیکن ان میں میری نظر سب سے اہم نماز ہے. جو اپنے وقت پر جماعت سے ادا کی جائے. تمہارے سارے فرائض منصبی میں سب سے اہم میرے نزدیک نماز کو جماعت کے ساتھ اپنے وقت پر ٹھیک ٹھیک ادا کرنا ہے. جو ایسا کرے گا تو میں امید رکھتا ہوں کہ وہ دوسرے فرائض بھی خوش اسلوبی سے انشاءاللہ انجام دے گا, کیونکہ نماز جو ہے تمام برائیوں سے روکتی ہے, بے حیائی کاموں سے بھی روکتی ہے, تمام گناہوں سے روکتی ہے. نماز ایسی ہے اگر صحیح معنی میں نماز نماز ہو اور صحیح معنی میں نماز پڑھی جائے تو یہ میرے نزدیک تمہارے سارے کاموں سے اہم ہے. جو نماز باجماعت اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ دوسرے فرائض منصبی بھی خوش اسلوبی سے ادا کرے گا. فمن زیاہا فہو لما سواہا ازیا, اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا, جماعت سے نہیں پڑھی, اپنے وقت پر نہیں پڑھا, سنت کے مطابق نہیں پڑھی, تو پھر وہ دیگر فرائض اور زیادہ ضائع کرے گا اور زیادہ اس کے اندر وہ کوتاہی کرے گا. اتنی اہم چیز ہے, اس لیے ہم سب یہ دوسرا سبق لے کر کے یہاں سے جائیں کہ بھائی اب آج کے بعد سے ہماری جماعت نہیں نکلے گی, ہم مسبوق نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. بھائی کبھی مسبوق بن گئے, کبھی پوری نماز پڑھی, یہ تو کوئی نماز پڑھنا نہیں ہے, فرض ادا ہو جانا دوسری بات ہے, لیکن کامل طریقہ تو نہیں ہے یہ. اور ہمیں حکم یہ ہے کہ تم عبادت کو کامل کرو. کامل یہی ہے کہ نماز با جماعت ماہ تکبیر اولا کے ادا کرنے کی عادت ہو. شاز و نادر کبھی تکبیر اولا فوت ہو جائے, ایک آدھ نقد نکل جائے تو نکل جائے. طریقہ میں بتا دیتا ہوں, طریقہ وہی جو شیخ حداد رحمتہ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا, اذان ہوتے ہی سب کام چھوڑ دو, دکاندار دکانداری چھوڑ دے, خریدار خریداری چھوڑ دے, ملازم ڈیوٹی چھوڑ دے, ذات پیشہ کھیتی باڑی چھوڑ دے, تفریح میں گھومنے والا تفریح چھوڑ دے, مہمانوں کے اندر بیٹھا ہوا اپنے مہمانوں کو بھی لے کر مسجد میں چلا جائے, تقریب میں تو تقریب والے بھی سب تقریب چھوڑ کر کے نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں, جو جہاں ہے جس حال میں بھی سب کام چھوڑ کر سب سے اہم نماز کو سمجھیں, اور نماز کو سب سے اہم سمجھ کر کے سارے دنیاوی کام چھوڑ کر کے بلکہ دینی کام بھی, تصنیف تالیف ہے تو وہ بھی چھوڑ دیں, سبق ہو رہا ہے تو وہ بھی چھوڑ دیں, طلبہ مطالعہ کر رہے ہیں تو وہ بھی چھوڑ دیں, تکرار کر رہے ہیں تو وہ بھی چھوڑ دیں, بس اب خیر اگر ہے تو نماز میں ہے, اس کے علاوہ میں نہیں, اس کو ذہن نشین کر لیں. بس یہ طریقہ ہے, جہاں ذرا سی دیر لگائی اور یقیناً شیطان زور لگائے گا, نفس بھی زور لگائے گا, تھوڑا سا اور پڑھ لیں, تھوڑا سا اور کر لیں, یہ سودا دے دے, وہ سودا کر لیں, وہ یوں کیا اور تکبیر اولا گئی, تھوڑا سی اور دیر لگائی ایک رکعت گئی, اور دیر لگائی دو رکعت گئی, اور دیر لگائی قائد آخرہ ملے گا, اس کے بعد وہ بھی نہیں ملے گا. طریقہ یہ ہے, ہر کام کا طریقہ ہوتا ہے, طریقہ ہی میں نے بتا دیا, اب ہمت کرنا ہمارا کام ہے. بس ذرا سی ہمت کر لیں, اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ بھائی چاہے دکان ہو یا کچھ بھی ہو. تو شیخ حداد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ تو بے شمار علماء صلحاء اولیاء کا یہ طریقہ, پہلے حرمین شریفین کے اندر بھی یہ طریقہ تھا کہ جہاں اذان ہوئی صلح صلح کی آواز بازاروں میں سنائی دیتی تھی اور دکانیں بند ہو جاتی تھی. اب تو وہ بات نہیں رہی لیکن پہلے تھی, تو اسلامی حکومت کے اندر پہلے ایسے ہوا کرتا تھا. اور میں نے اپنے دادا رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا, اور الحمدللہ اپنے بڑے بھائی صاحب کو بھی دیکھا, اوروں کو بھی دیکھا کہ وہ ہمیشہ اذان ہوئی اور دروازہ بند کیا. اور اگر دروازہ بند نہیں ہو سکتا تو پھر مال کے اوپر کپڑا ڈھکا اور سیدھے مسجد میں, بس نہ آپ کسی کو بیچنا ہے نہ کسی سے خریدنا ہے, اور پیچھے سے بعض مرتبہ نقصان بھی ہو جاتا تھا تو اس نقصان کو گوارا کرتے تھے, اور یہاں تک بھی کسی دوسرے مسلمان سے نہیں کہتے تھے بھائی ذرا میری دکان کا خیال رکھنا, یہ بھی نہیں کہتے, کیوں اس کے ذمہ بھی تو جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے, تو میں انہیں اس کہہ کر کے میں اسے گنہگار کیوں کروں. سبحان اللہ, تو یہ کرنے والے اس طرح کر سکتے, انہوں نے بھی دکانداری کی سوداگری کی, انہوں نے بھی کرنے والے کرتے ہیں, آج بھی کرنے والے کرتے ہیں الحمدللہ, اور ہم سب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, 100% ہمارے اختیار میں ہے. تو یہ اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں, اے خواجہ در دنیا سے وغیرہ طبیب ہست. تو دو سبق ہیں بھائی آج, نمبر ایک چھوٹی بڑی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں, نمبر دو نماز با جماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں.
اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.